السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ توبہ کا انشاءاللہ آیت نمبر 111 سے آغاز کریں گے. سورہ توبہ کا نمبر ہے 9, پارہ نمبر 11. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امين يا رب العالمين. اللہ کے ساتھ ایک تجارت ایک مومن کرتا ہے اور اس کا بیان اس آیت میں آ رہا ہے. اس اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے خرید لیے مومنوں سے ان کے مال, ان کی جانیں اور ان کے مال, اور اس کے عوض یعنی کس اس میں خریدنے ہیں, بان لهم الجنہ, کہ اب ان کے لیے ہے جنت. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جانیں ہمارے مال خرید لیے, کیا ہمارے لیے جنت ہے. اب کرنا کیا ہے؟ جو قاتلون فی سبیل اللہ, وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں, فیقتلون ویقتلون, قتل کرتے ہی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا, کیونکہ جو معاوضہ ہے وہ دھار کا ہے, کام ابھی کرنا ہے پھر قیمت بعد میں ملے گی. فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا, صرف تورات والانجیل والقرآن, یہ تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے. ومن اوفى بعهده من الله, اور کون زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا ہے اللہ کے مقابلے. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به, پس خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے کیا ہے. وذالک هو الفوز العظیم, اور یہی سب سے عظیم کامیابی. تو بہت بڑی کامیابی کا معاملہ ہے, اور یہ تجارت بہت منافع بخش تجارت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی تجارت پر خوشیاں مناؤ. یہ ہے کیا؟ اصل میں اللہ کے ساتھ یہ تجارت ہے, خریدار اللہ تعالیٰ خود ہے, بیچنے والا مومن ہے. اور کیا بیچ رہے وہ؟ اپنے اپنا جان اور اپنا مال جو اللہ کو بیچ رہے. کس کے عوض بیچ رہے؟ جنت کی امید پر, جنت کے وعدے پر. اور تفصیل کیا ہے تجارت کی؟ کہ جان اور مال آج لگایا جائے گا اور جنت کل ملے گی. یہ بیع السلم جو کہلاتا ہے اس کا ایک انداز ہے. میں نے آپ نے یہ وعدہ کب کیا؟ یہ وعدہ ہم نے کیا کلمہ پڑھ کے, کلمہ پڑھ کے یہ وعدہ ہو گیا. اب یہ مال اور یہ جان یہ اللہ کی امانت ہے. اگر یہ اللہ کے رشتے میں نہیں لگی تو یہ وعدہ خلافی امانت میں خیانت ہوگی. تو اب کیا کیا جائے؟ جیسا یہاں بتانا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد اور مال لگاؤ اور اللہ کی راہ میں لڑو, جہاد کرو. تو یہ جہاد اور قتال کب سے کیا جائے؟ تو جیسے میں نے کہا جہاد ایک وسیع چلا ہے, وہ تو آج ہی سے کرنا ہے. اپنے رب سے بھی ہے, جہاد سے بھی ہے, بگڑے ہوئے معاشرے سے بھی ہے, اللہ کی دین کی دعوت پھیلانے کے لیے بھی جہاد ہے, اور پھر اقامت دین کے لیے بھی جہاد ہے. اور ایک وقت وہ بھی آنا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے باقاعدہ مقابلہ کرنا ہے تلوار لے کر. تو اس کے لیے ہمیں آج سے تیار کرنا. کیا کبھی سے تلوار نکال کے چلے جائیں جو ہے اللہ کے دشمنوں سے لڑنے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 برس اس کی تیاری کی, اور پہلے جو ہے وہ قرآن کے ذریعے جو ہے توحید کے نظریہ پیش کیا. جن لوگوں نے اس نظریے کو مانا انہیں سینوں سے لگایا, ایک گڑی میں پٹویا, ان کی ایک جماعت بنائی, اور پھر ان کا تزکیہ کیا, ان کے اندر سے کمزوریوں کو اور خرابیوں کو نکالا. اور پھر جب تک قوت پاس اتنی نہیں ہوگی کہ دشمن کا سر کچلا جا سکے, اس وقت تک آپ نے صبر کیا. پھر جب دیکھا کہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے تو آگے بڑھ کر باطل نظام کو چیلنج کیا. اس کے نتیجے میں ایک سلسلہ شروع ہو گیا جنگوں کا, بدر سے لے کر اور فتح مکہ تک, اور پھر بالآخر جو ہے وہ اللہ کا دین غالب ہو گیا. تو یہی کام میں نے آپ نے کرنا ہے. اگر نہیں کرتے تو بہت بڑی جو ہے وہ خیانت ہے, وعدہ خلافی ہے. اس آیت کے آخر میں الفاظ آ رہے ہیں, فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ, اور خوشیاں مناؤ اس بیع پر. کہتے ہیں خرید و فروخت پر, کہ جو تم نے کی ہے. اب اسی سے لفظ بنتا ہے بیع کا. اب بیع بھی اصل میں جو ہے یہاں بیع سے لفظ بنا. اصل میں جب ڈیل مکمل ہو جاتی ہے تو ہینڈ شیک کیا جاتا ہے, اور دونوں پارٹیز ہینڈ شیک کرتی ہیں کہ ڈیل ڈن. تو یہ ہینڈ شیک جو ہے یہ اصل میں بیع ہے, اور اصل میں یہ بحث اللہ سے ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے اللہ تو ہمارے حواس سے ماورا ہے, تو کسی نہ کسی انسان جس پر آدمی کو اعتماد ہوتا ہے وہ اللہ کا ریپرزینٹیٹو بن کر جو ہے اس کے ہاتھ پر یہ بحث کی جاتی ہے. تو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے, اور یہ جو تجارت ہم نے کی ہے اسے نبھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب ایسے لوگوں کے لیے نو اوصاف اللہ تعالیٰ بیان فرمائے جو انتہائی کو نبھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم نے یہ اوصاف پیدا فرمائے. فرمایا تائبون بہت توبہ کرنے والے, اور آگے فرمایا العابدون اور عبادت کرنے والے, الحامدون اللہ کی حمد بیان کرنے والے, السائحون یعنی اللہ کی راہ میں نکلنے والے. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے دعوت کے لیے, تبلیغ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے. دوسرا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کٹ ہونے والے, الراکعون اللہ کے آگے رکوع کرنے والے, الساجدون اور سجدہ کرنے والے. یہ اچھے صفات جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ذاتی تقویٰ سے, ذاتی عبادت سے. پھر اب دو صفات آئیں جن کا تعلق ہے دوسروں کا دین پہنچانے سے. فرمایا آمرون بالمعروف اور یہ جو ہے بھلائی کا حکم کرنے والے, والناہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے. اور پھر ایک صفت آ رہی ہے نو صفات میں جس کا تعلق حفاظت دین سے, اللہ کے دین کو قائم کرنے اور اس کی حفاظت کرنے سے. فرمایا والحافظون لحدود اللہ اور یہ حفاظت کرنے والے اللہ کے حدود کی, اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتے انہیں پامال نہیں ہونے دیتے. فبشر المؤمنین اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ کبھی سنا دیجئے ایسے مومنین کو, تو اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم نے پیدا کرنا. اب یہ سورت اس کا نام ہے سورۃ توبہ اور اس کی وجہ کیا ہے, اس میں چند مختلف صحابہ جو غزوہ تبوک میں جو ہے سستی کی وجہ سے جا نہیں سکے تھے ان کی توبہ کی قبولیت کی جو ہے بشارت سنائی گئی ہے. اب یہ تین صحابہ کے نام ہمیں ملتے ہیں, ایسے تو اور بھی تھے, ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے چھ ساتھی اور تھے جو نہیں گئے تھے غزوہ تبوک میں, لیکن جب انہیں اطلاع ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تبوک سے 50 دن بعد تقریباً, تو ان سارے ساتھیوں نے تقریباً 7 ساتھی نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ لیا اور کہا کہ ہم اسی حال میں جان دے دیں گے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں عذاب نہ کریں, ہم سے غلطی ہوگی. گویا انہوں نے اپنے آپ کو خود سزا دے دی. تو ان کا معاملہ پہلے گزر چکا, اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھول دیا وہاں. لیکن تین صحابہ اور تھے, ان میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلال بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے بھی جو ہے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو آپ مسجد نبوی میں تشریف فرماؤ اور جتنے لوگ نہیں گئے تھے ایک ایک کو بلاتے گئے تھے اور ان سے عذر پوچھتے گئے کیوں نہیں گئے. تو منافقین جھوٹے بہانے کر کر کے آتے اور ایک طویل حدیث بنتی ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اپنی پوری کیفیت انہوں نے سنائی ہے کہ کیا معاملہ رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی گیا, اللہ کے رسول سے بتاؤ اور اس کا مجھے لکھ کر مسکرائے تھوڑا سا, اور کہہ رہے کہ حامی کعب تم کیوں نہیں جا سکے. تو کہنے لگے کہ میں بھی جو ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول بہانہ تو میں بھی بنا سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں سستی کی وجہ سے رہ گیا. آپ کا قافلہ نکلا تو میں نے سوچا کہ میرے پاس جو اونٹنی ہے بہت تیز رفتار ہے, میں پکڑ لوں گا ابھی جا کے. تو وہ دن بھی نکل گیا, میں نے کہا ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی جو ہے ایک ہی دن کی مسافت طے ہوئی ہے, میں ان شاء اللہ پکڑ لوں گا. اس طرح دوسرا بھی نکل گیا اور پھر مزید سستی میں اتنے دن نکل گیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں اگر نکلوں گا تو آپ تک نہیں پہنچ سکوں گا. اس طرح میں سستی کی وجہ سے بیٹھا رہ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص ہے جس نے سچی بات کی. پھر آپ نے کہا تم انتظار کرو, اور پھر کچھ دیر بعد پھر آپ نے کہا کہ جو ہے تمام مسلمانوں کو منع کر دیا کہ کعب بن مالک اور ان کے باقی ساتھیوں سے کوئی بات چیت نہ کرے یہاں تک کہ سلام کا جواب بھی نہ دے. اب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں باہر آیا تو منافقین نے کہا کہ تم بھی جو ہے کوئی بہانہ کر دیتے, اب جا کے دوبارہ بہانہ کر دوں کوئی بات کہہ دو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان لیں. کہنے لگے میرے دل میں آنے لگا, لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ میری طرح دو ساتھی اور بھی ہیں جنہوں نے. کہنے لگے پھر میرے دل کو استقامت حاصل ہوگی, میں نے کہا جو بھی سزا دیں تو ہمیں قبول ہوگی. تو کہتے ہیں جس طرح جو ہے بات چیت تک کرنا جو ہے لوگوں نے چھوڑ دیا. اب وہ کہتے ہیں میرے باقی دو ساتھی تو گھروں میں بیٹھ گئے, میں بازاروں میں آتا جاتا تھا, لوگوں کو سلام کرتا تھا لیکن کوئی جواب نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا, جب میں اپنے نمازیں پڑھ رہا ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہوتے, اور جب میں سلام پھیر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگتا تو آپ اپنی نظریں پھیر لیتے. تو یہ اپنا پورا حال بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ 40 دن اسی طرح گزر گئے, اور ایک دفعہ کہنے میں بڑا جو ہے زمین گویا تنگ ہو گئی پوری, اور جو ہے میرا اپنی جان جو ہے وہ بچنے لگی. کہنے لگے ایک دن میں اپنے تجربات بھائی کے گھر کو نواز مان سے چلا گیا, اس سے کہا کہ میں اسے مان لی, اور کیا ہے تم لوگوں کا ساتھ نہیں کہنے کا انہوں نے بس اتنا کہا کہ اللہ اس کا رسول ہی بیٹھا کر اور کوئی بات نہیں تھی. جب جناب کے واپس آ گئے 40 دن بعد حکم آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بیویوں کو بھی علیحدہ کر. تو کہنے لگے ہم نے پوچھا طلاق دیتے ہیں؟ فرمایا نہیں, یوں ہی انہیں اپنے گھروں میں نہ رکھو, انہیں ان کے گویا میں کے یا دوسرے رشتے داروں میں بھیج دوں. تو 10 دن اس طرح گزر گئے. پھر بڑی ہی کوپ کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آیت نازل ہوئی, آیت نمبر 118 سورۃ توبہ کی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور لوگ جو صحابہ کرام کو آپ نے یہ آیت سنائی ہے تو وہ لوگ تلپٹ دوڑے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنائے. ایک آدمی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو گیا اور تلپٹ دوڑانے لگا, ایک ساتھی پہاڑ پر کنارہ چڑھ گیا اور وہیں سے پکارا اب چل گیا کہا. اور حضرت کعب کہتے ہیں کہ یہ آدمی جیت گیا, اس کی آواز سب سے پہلے مجھ تک پہنچ گئی اور میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی توبہ قبول کر دی ہے. فوراً آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ نے گلے لگایا اور جو ہے انہیں جو ہے پیار کیا اور انہوں نے جو ہے اپنا پہلے رجحان کیا کہ میں اپنا سارے گھر کا جو بھی کل سامان ہے اللہ کے راہ میں سب کا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے صرف ایک تہائی لیا, باقی کہا کہ نہیں رکھا. تو آئیے اب شاید کو کہتے ہیں سمایا لذینا خود لکھو, اور ان تین لوگوں کا معاملہ جن کا معاملہ جو ہے وہ پیچھے رکھا گیا تھا. حتی اذا ضافت علیہم الارض, یہاں تک کہ ان پر تنگ ہو گئی زمین بما رحبت اپنی تمام وسعت کے باوجود, وضافت علیہم انفسہم اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں, وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ, اور انہوں نے سمجھ لیا کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے مگر اللہ, یعنی اللہ سے بھاگ کر کوئی جائے پناہ نہیں ہے سوائے اسی کی جو ہے وہ اسی کی جو ہے دامن سے وابستہ ہونے میں. ثم تاب علیہم, پھر وہ اس نے نظر کرم فرمائی ان پر, لیتوبو تاکہ وہ توبہ کرے, ان اللہ هو التواب الرحیم, اور بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت توبہ قبول فرمانے والے مسلسل رحم کرنے والے. تو یہ جناب آیت ہے جس میں تینوں حضرات کی توبہ کی قبولیت کی جو ہے وہ کچھ خبری دی ہے. اجتماعیت سے منسلک ہونے کا حکم آیا حد نمبر 119 میں, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اس کی نافرمانی سے بچو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. اور یہ سچے کون ہیں؟ ان کی ڈیفینیشن سورہ الجاز آیت نمبر 15 میں آتی ہے, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. کہ حقیقت میں ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر, اس کے رسول پر, سے کسی شک اور شبہ میں نہ پڑے اور وہ جہاد کرے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے اپنے مالوں سے. فرمایا یہی لوگ سچے ہیں, دعویٰ تو میں اور آپ سب کر رہے ہیں مومن ہونے کا, کلمہ ہم سب پڑھ رہے ہیں, لیکن دعوے میں سچا کون ہے جس میں یہ خواص موجود ہیں؟ یعنی شک و شبہ سے بالا ایمان, نہایت پکا ایمان اور جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد. اللہ تعالیٰ یہ ہم نے بھی جو ہے فرمایا, یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے سچے لوگوں کے ساتھ جلو, ان کے ساتھ جلو. آیت نمبر 124, ایمان حقیقی قرآن سے پیدا ہوتا ہے. فرمایا سورت, اور جب بھی جو ہے وہ نازل ہوتی ہے کوئی سورت, فمنہم من یقول, تو ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں, ایوبم زادتہ ہذہ ایمانا, تم میں سے کون ہے جس کے ایمان کو اس نے بڑھا دیا؟ اب جو منافقین کی بات ہوتی تھی وہ آپس میں پوچھتے تھے, بھائی یہ نئی آیت نازل ہوگی, اب بتاؤ کس کا ایمان کرے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے, فاما الذین آمنوا, پس وہ لوگ جو ایمان والے, فزادتہم ایمانا, تو بڑھ گیا ہے ان کا ایمان, وہم یستبشرون, اور وہ خوشیاں منا رہے. تو مومنین تو ہر آیت پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا, اللہ کی جو ہے فرمانبرداری کا ایک اور موقع مل گیا. اب منافقین ڈرتے ہیں کہ لو جی اب پھر جہاد کا حکم آ گیا, لو جی اب پھر جو ہے وہ مال خرچ کرنا پڑے گا, تو انہیں ڈر لگا رہتا ہے. اور مومنین کے لیے تو موقع ہوتا ہے, ان کے لیے ہر آیت ہر سورت خوشی کا ایمان کا باعث ہوتی ہے. آیت نمبر 128, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم, یقیناً آ چکے ہیں تمہارے پاس ایک رسول تمہیں سے, عزیز علیہ ما عنتم, بہت چاہ گزرتی ہے ان پر وہ جو تمہیں تکلیف دے, حریص علیکم, اور بہت زیادہ جو ہے وہ تم سے جو ہے تمہارے جانے والے ہیں, بالمؤمنین رؤوف رحیم, اور مومنوں پر تو بہت مہربان اور مسلسل رحم کرنے والے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے. وہ لوگ جو صبح آپ کو گالیاں دیتے تھے, آپ کو دھتکارتے تھے, آپ کی زندگی کو جو ہے ڈیرن بنائے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تاجد میں کھڑے ہو کر انہیں کے ایمان کے لیے دعائیں کرتے تھے اللہ سے ان کے دل کو اس کام کے لیے وہ سکتے. آیت نمبر 129 بیان توحید و توکل علی اللہ, اس کا بیان ہو رہا ہے. سورت کی آخری آیت ہے. فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَتَكَبُوا رُوگردانی کریں, بات نہ مانیں سب کے باوجود, فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے میرے لیے اللہ ہی کافی, لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے, علیہ توکلتُ, میں نے اسی پر بھروسہ کیا توکل کیا, وہ ہوا رب العرش کے راز میں, اور وہی عرش عظیم کا رب ہے. تو جو ہے یہ توحید کے اعتبار سے توکل اللہ پر بہت عمدہ آیت ہے. مولانا محمد علی جوہر وہی فرماتے ہیں, کیا ڈر ہے جو ساری وہ جو ساری خدائی مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. تو اگر اللہ پر آدمی کو توکل ہو تو چاہے سارے لوگ مخالف ہو جائیں, ساری دنیا جو ہے وہ دشمن بن جائے, آدمی کو کوئی مسئلہ نہیں, اور بس شرط یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کی سائڈ پر اللہ تعالیٰ. اب آئیے سورہ یونس کا مطالعہ کرتے ہیں, کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا اس میں ذکر آ رہا ہے, اس لیے یہ سورت سورہ یونس کہلاتی ہے. اور مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی. یہاں سے ایک طویل سلسلہ ہے مکی سورتوں کا, تقریباً جو ہے آپ دیکھیں گے 14 کے قریب مکی سورتیں لگاتار یہاں آ رہی ہیں سورہ مومنون تک. ابھی ہم نے دو جو ہے مکی سورتیں پڑھی, سورہ انفال سورہ توبہ. اب یہ طویل سلسلہ ہے مکی سورتوں کا پورے قرآن میں. اب جس میں سورہ یونس کا جو جوڑا ہے وہ سورہ ہود ہے, اور آپ دیکھیں گے ان دونوں سورتوں میں تذکیر بے اعلی اللہ کا انداز, اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے, اس کائنات کی کئی قدرتوں کا بیان ہے, اور پھر اللہ کی طرف جو ہے توجہ دلائی جا رہی ہے. اسی طرح اس میں انبیاء و رسل بیان ہو رہے ہیں, یعنی کئی انبیاء کے قصے آ رہے ہیں, ان کے قوم سے جو ڈائلاگس ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں, قوم نے کس طرح انہیں جو ہے نظر انداز کیا, ان کا انکار کیا, اور پھر قوموں پر کیسے عذاب ہے. تو 6 رسولوں کا ذکر بار بار آئے گا, اور یہ جو جوڑا ہے سورہ ہود اس میں بھی آپ کو اسی طرح ملے گا, یعنی حضرت نوح علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, بلکہ حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, پھر حضرت لوط علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو سورہ یونس میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر زیادہ ہے اور باقی انبیاء کا تھوڑا ہے, جبکہ آپ دیکھیں گے سورہ ہود میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کم ہے اور باقی انبیاء کا زیادہ ہے. تو آئیے ان تمیزی باتوں کے بعد آگے بڑھتے ہیں. پہلی آیت ہے قرآن کی طرف تلبیہ دلائی جا رہی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را, حروف مقطعات, تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ آیتیں کس حکمت والی کتاب ہیں. تو یہ گویا ترغیب ہے کہ اس کے اندر وزڈم ہے, ان کے اندر حکمت دانائی کی باتیں ہیں. آیات سے آیت نمبر 5-6 تک آیات آفاقی ایمان کا ذریعہ ہے. تین طرح کی آیات ہیں, ایک کہلاتی ہیں آیات انفسی, ہمارے اپنے اندر اللہ کی نشانی ہے. آدمی غور کرے, یہ ہاتھ پاؤں, یہ آنکھ, یہ کان, یہ بولنے کی صلاحیت, اور یہ سارے آرگنز جو اللہ نے دیے, یہ کتنے پریسیجن کے ساتھ اور کوآرڈینیشن کے ساتھ جو ہے جسم میں کام کرے, ان میں سے ایک خراب ہو جائے تو ہمارے نالے پڑ جاتے ہیں. تو یہ آیات انفسی کہلاتی ہیں, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراب زندگی, یعنی آدمی اپنے اندر ہی غور کر لے تو اللہ تک پہنچ سکتا ہے. اسی طرح اپنے علاوہ ہر دوسری چیز جو کائنات میں ہے یہ بھی اللہ کی ایک کتاب, اور یہ آیات ہے آپ باقی کہلاتے ہیں, چاہے وہ چھوٹا سا پھول ہو چاہے بڑے سے بڑا سورج ہو, یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. تو اس کائنات پر غور کر کے بھی ایمان حاصل ہوتا ہے. تو یہ آیات آفاقی کا یہاں ذکر آ رہا ہے. تیسری آیات ہیں آیات قرآن, قرآن پڑھ کر بھی جو ہے اللہ کی پہچان ہوتی ہے, اس کی آیات سے جو ہے وہ دنیا اور آخرت کا کمپیریزن معلوم ہوتا ہے, اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے. تو یہاں پر آیات آفاقی ہیں, یعنی کائنات پر غور و فکر کی دعوت ہے, فرمایا اس کے ذریعے ایمان حاصل ہوتا ہے. فرمایا ہو اللہ جہاں چمتر ضیا, اب وہی اللہ ہے جس نے بنایا جو ہے وہ سورج کو چمکتا ہوا, بل قمر انورا, اور نور چاند کو منور, وقدر منازل, اور اس نے مقرر کر دی اس کی منازل. اب چاند کی کتنی منزلیں, 28 دن, وہ جو 28 منزلیں, پہلے جو ہے وہ بالکل باریک کا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے پورا گول ہو جاتا ہے 15ویں تاریخ کو، اور پھر آہستہ آہستہ دوبارہ کم ہونے لگتا ہے، اور بالکل ایک باریک کی لائن رہ جاتی ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے دونوں. تو یہ گویا یہ مناظر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جان کی رکھی. اسی طرح سورج کی منزلیں 365 مناظر ملتی ہیں. تو یہ کیوں کہہ دیا؟ لیتا عالم سرینا ورثہ، تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی اور تم حساب کرو. دنوں کا حساب، مہینوں کا حساب چاند سے ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے رمضان کا کون سا دن ہے، چاند سے پہلے معلوم ہوتا ہے. یہ سال کا کون سا مہینہ ہے، یہ بھی چاند سے معلوم ہوتا ہے. اور سورج سے پھر سالوں کا حساب چلتا ہے. تو فرمایا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا ہے اللہ نے ان سب کو مگر حق کے ساتھ، برحق ہے. یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ پھر پھیر کر بیان کرتا ہے یہ آیات کن کے لیے رکھے، جاننے والی لوگوں کے لیے، علم رکھنے والوں کے لیے. ان نہ کے اختلاف اللیل و النہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں. وما خلق اللہ سے سماواتی والارض، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین میں. لآیات لقوم یتقون، یقینا نشانیاں ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کے، تقوی اختیار کرنے والوں کے. تو یہ کائنات اللہ کی بہت بڑی نشان ہے. ورگ درخت آنے سب در نظرے ہو کیا، ہر ورگ دفتر ماسکے کر دے گا. مولانا رومی نے کہا تھا یہ درخت کے سب پتے، ان میں سے ہر ایک پر اگر اصل کی غور و فکر کی نظر ڈالی جائے تو یہ اللہ کی معرفت کا بہت بڑا ڈیٹا ہے. یہ پورے کے پورے دفتر ہیں اللہ کی معرفت کے. ایسا میں آخرت کو فراموش کرنے والے ان آیات سے غافل ہیں. ورنہ یہ آیات تو ہر ایک کے لیے موجود ہیں، لیکن ان سے جو ہے محروم رہتے ہیں وہ لوگ جو غافل ہیں، جو غفلت برتتے ہیں، آخرت کو فراموش کیے ہیں. فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات، ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، اور جو راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر اور اس پر جو ہے وہ مطمئن بھی ہیں. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور یہی لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. تو یہ دنیا میں مگن ہے اور بڑا اطمینان سے وقت گزر رہا ہے، لیکن یہ وقت گزرے جا رہا ہے اور وہ بہت بڑی سعادت سے محروم ہو رہے ہیں اور ایک برے انجام کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ غفلت، دین سے غفلت. آیت نمبر 10 میں اہل جنت کا وظیفہ بیان ہوا، فرمایا دعواہم فیہا، اور ان کا پکارنا ہوگا یعنی ان جنتوں میں سبحانک اللہم، یعنی پاک ہے اللہ، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی گریٹنگس ہوگی اس جنت میں سلام. ایک دوسرے کو جب بھی دیکھیں گے سلام کیا کریں گے، ورنہ جب بھی بات کریں گے تو اللہ کی جو ہے تسبیح بیان کر رہے ہوں گے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کے جو ملاقاتیں ان کا جو ہے اختتام جس پر ہوگا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب. تو اللہ کی حمد و ثنا کے آغاز بھی ہے، درمیان میں بھی ہے، اور اس کا اختتام بھی ہے. مشرقین کی طرف سے قرآن میں ترمیم کا مطالبہ، آیت نمبر 15، خصوصاً مکی دور کے آخر میں، کیونکہ یہ صورت نازل ہوئی ہے اور جتنا مشرقین میں مطلب کہہ سکتے تھے وہ کر گزرے تھے. پہلے انہوں نے زبانی طنز و استہزاء کیا، پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ دعوت بڑھتی جا رہی ہے تو جو ہے زد و خوف کیا، مار پیٹ کی، پھر بھی دعوت نہیں رکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال کے لیے بائی پاس کر دیا پورے خاندان سے، ابھی بنی حاصل میں محسوس کر دیا گیا. اس سے بھی بات نہیں رکی تو پھر انہوں نے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی اور بڑا زور لگایا کہ یہ قرآن تو بہت سخت ہے، یہ تو ہمارے معبودوں کی گنجائش ہی نہیں رکھتا، یا تو اسے بدل دیں، کوئی اور قرآن لے آئے، ورنہ اسی میں کچھ ترمیم کر لیں، کچھ ہمارے لیے بھی ہلکا ہاتھ رکھیں. تو اس طرح کی کوئی بارگیننگ کی کوشش جو ہے ان سب کو رد کیا گیا. فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری یہ واضح آیات، قال الذين لا يرجون لقاءنا، تو کہا ان لوگوں نے جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کی، آتی بقرآن غیر هذا او بدلوا، کہ آپ لے آئیے اس کے علاوہ کوئی اور قرآن یا اسی کو بدل دیجیے. قل ما يكون لي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ مجھے اس کا اختیار نہیں، ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں بدل دوں اسے اپنے جو ہے جی سے، اپنے جو ہے خواہش سے. ان اتبعوں اندام آیو الیا، کہ میں تو اتباع کرتا ہوں اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور میں تو ڈرتا ہوں اسے کہ اگر میں نے اپنے رب کی ناشکری کی تو یہ بڑے عظیم دن کے عذاب سے, تو ایک عظیم دن کے عذاب سے میں ڈرتا رہتا ہوں کہ مجھ سے غلطی نہ ہو. آیت نمبر 18, اللہ شریف کے پاس اور بہتر ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, فرمایا اور جن کو وہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا نہ وہ انہیں کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں نہ انہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہماری سفارشی اللہ کے پاس, یعنی یہ ہمارے بت, یہ ہمارے ہم نے جو اللہ کے برابر یہ بزرگان دین کو بنا لیا یہ ہماری سفارش کر رہے ہیں, یہ اللہ کے یہاں ہمیں بچا کر جو ہے نکال دیتے ہیں. قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے کیا تم اللہ کو وہ بتاتے ہو جسے وہ نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں, اللہ تعالیٰ تو آسمان اور زمین کے ہر چیز سے واقف, اور تم جو بتا رہے ہو وہ اللہ سے واقف نہیں, یعنی یہ تو گھڑی کی بات ہے, یہ اس کی حقیقت ہی نہیں. سبحانہ وتعالیٰ عما یشرکون, اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے اور نہایت بلند و برتر ہے ان تمام شریکوں سے جنہیں تم اس کے ساتھ شریک ٹھہرا. آیت نمبر 22, جب انسان کسی حقیقی مشکل میں پھنستا ہے تو صرف اللہ کو پکارتا ہے اور باقی سارے اس کے جو ہے یہ جو جتنے شریک اسے ٹھہرائے ہوئے ہوتے ہیں, جتنے سہارے اپنے باطل بنائے ہوئے ہوتے ہیں سب بھول جاتا ہے. فرمایا ہوا الذی یسیرکم فی البر والبحر, وہی اللہ ہے جو تمہیں چلاتا ہے بحر و بر میں, خشکی میں بھی اسی کی مرضی سے چلتے ہو اور وہی جو اسباب مہیا کرتا ہے تمہارے چلنے کے لیے, اور سمندروں میں بھی اسی کے حکم سے پھر تم جو ہے سفر کرتے ہو. حتی اذا کنتم فی الفلک, یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتی میں, وجرینا بہم ریحاً طیبہ, اور وہ چل رہی ہوتی ہے اچھی ہوا, اب خوشگوار موسم ہے جو ہے کشتی بالکل صحیح طرح سے سمندر میں چل رہی ہے, وفرحوا بها, اور تم خوش ہوتے ہو اس کے ساتھ, جا اچھا ریحاً عاصف, آ جاتی ہے جو ہے ایک دم تیز ہوائیں, اب وہ طوفانی ہوائیں ایک دم شروع ہو جاتی, وجاءهم الموج من كل مكان, اور ہر طرف سے موجے اٹھنے لگتے, وظنوا انهم احيط بهم, اور تم گمان کرنے لگتے ہو کہ اب تو گھیر لیے گئے, دعوا الله مخلصين له الدين, پھر پکارتے ہو اللہ کو اپنی عبادت اس کے لیے خالص کرتے ہوئے, اب سارے وہ بت اور ساری وہ جو شریک تھے وہ سب بھول جاتے ہیں, اب صرف اللہ کو جو ہے پکارنے لگتے ہو. لئن انجیتنا من هذه, کہ اگر تو نے بچا لیا ہمیں اس سے, لنکونن من الشاکرین, تو ہم ہو جائیں گے شکر گزار, کہ اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے اور خشکی پہ پاؤں آتے ہی آدمی کہتا ہے اب کون سا طوفان اور اب کون سا جو ہے وہ موجے, تو وہ جو ہے بلا دیتا ہے اللہ کو, لیکن بات ایسی ہے کہ آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید تجھے معلوم نہیں, ساحل سے بھی موجے اٹھتی ہیں, خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے سمندر ہی میں ہو, اللہ تعالیٰ زمین میں بھی پکڑنے پر آتا ہے تو پکڑ لیتا ہے, یہاں پہ بھی بچے کہیں نہیں جا سکتے. آیت نمبر 31, رزق کون لیتا ہے, رازق کون ہے, فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سے پوچھے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے, ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت, اور کون ہے مالک سماعت کا اور بصارت کا, اگر اللہ لے جائے بینائی ہماری سب کر لے تو کون لوٹا سکتا ہے, اور سننے کی صلاحیت سے محروم کر دے تو کون ہمیں یہ صلاحیت دے سکتا ہے, فرمایا ومن یخرج الحی من المیت, اور کون نکالتا ہے زندہ مردہ سے, ویخرج المیت من الحی, اور کون نکالتا ہے مردہ زندہ سے, ومن یدبر الامر, اور کون یہ معاملات چلا رہا ہے, اس کی تدبیر کون کرنے والا ہے, اتنی عظیم کائنات ہے اور کون چلا رہا ہے سب کو, فسیقولون اللہ, بس وہ قریب کہیں گے اللہ, فقل افلا تتقون, تو پھر ان سے پوچھئے کیا اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے نہیں, خود مان رہے ہو کہ وہی کرنے والا, پھر بھی اس کی نافرمانی ہے, پھر بھی اس کا تقویٰ کیا نہیں کرتے. آیت نمبر 34, اس نے مخلوق کو پہلی بار بنایا اور دوبارہ بھی وہی اس کا آدھا کرتا ہے, دوبارہ بنا سکتا ہے تو یہ اللہ کے علاوہ, تو یہ اس طرح کا انداز چلاتا ہے سیلفنگ کوشچن, آدمی خود اندر سے جواب جو ہے وہ انفارمیشن کے ساتھ آتا ہے کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, واقعی جو کہا جا رہا ہے وہی صحیح ہے, اور پھر آخری میں تذکیر ہوتی ہے کہ جب تم خود مانتے ہو تو پھر جو ہے تم عمل میں عقیدے میں پیچھے کیوں, فرمایا قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے کیا تمہارے بنائے ہوئے یہ شریک انہوں نے کیا کسی یعنی انہوں نے کیا پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اور پھر کیا یہ دوبارہ اعادہ کر سکتے ہیں مخلوق کا؟ فل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اور کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے پہلی دفعہ مخلوق کو بنایا اور وہی اس کا اعادہ بھی کرے گا۔ فاللہ تو فکون، پس تم کہاں سے بیٹھے جا رہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کو مانتے بھی اور پھر اسے چھوڑ کر دوسرے سہارے دوسرے آخرت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، اس ایک اللہ کو راضی کیا تو کامیابی اور اسے ناراض کر کے جو ہے کوئی بھی سہارا ڈھونڈیں گے تو وہ سہارا کام نہیں آئے گا۔ ایٹ نمبر 35، کون حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ فرمایا قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، اے نبی ان سے پوچھئے صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دے سکے؟ کیا کسی بت نے جو ہے وحی نازل کی ہے؟ کیا اس نے کتاب دی ہے؟ کیا رسولوں کو بھیجا ہے؟ کیا ہدایت کی جو ہے وہ باتیں بتائی ہیں؟ قل اللہ یهدی للحق، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے حق کے ساتھ۔ افمن یهدی الی الحق، تو جو کوئی جو ہے وہ حق کی طرف جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے، حق و این یتبع امن لا یهدی، کیا وہ زیادہ افضل نہیں ہے کہ اس کی اتباع کی جائے یا اس کی اتباع کرو گے جو ہدایت نہیں دیتا؟ الا ان یهدا، بلکہ جو ہے سوائے سے کہ اسے ہدایت دی جائے، وہ خود ہدایت پر نہیں ہے، سوائے سے کہ اسے کوئی بتا دے کہ بھئی ہدایت کیا ہے۔ فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسا تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہیں؟ آج نمبر 38 میں قرآن کے چیلنج، اب یقولون افترا، یا وہ کہیں گے کہ آپ اسے گھڑ رہے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ آپ نے خود بنا لیا، آپ جو ہے کسی سے سب کا جان کر رہے ہیں، اپنے طرف سے یہ آیتیں بیان ہے جو ہے وہ بنا لائیں۔ قل فاتو بصورت من مثلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ اچھا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، ودعو من استطعتم من دون اللہ، اب بلا لو جنہیں بلانے کی تم میں استطاعت ہو سوائے اللہ کے، ان کو تم صادقین، اگر تم اپنے بہتان میں سچے ہو تو اللہ کے سوا چھوڑ کر جس کی چاہے مدد لے لو، اور پھر جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اب دیکھیں گے قرآن کا چیلنج مستقل بڑا ہے، سورہ ہود میں آئے گا کہ جیسی 10 صورتیں لے آؤ، پھر سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا کہ اس جیسا قرآن لے آؤ، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ اس سے ملتی جلتی صورت لے آؤ، اب یہاں پر اسے بنایا گیا کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ یہ مستقل قرآن کا چیلنج ہے جسے کوئی امید نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 47، اللہ کی سنت کا بیان ہو رہا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ آسمان میں حجت کا معاملہ فرماتے ہیں، ہدایت کو بالکل راضی کر دیتے ہیں، اور انبیاء کرام کو بھی بھیجتے ہیں، اپنی وحی کو بھی نازل فرماتے ہیں، اور کسی کے لیے ہدایت کا رشتہ مبہم نہیں رہتا، کوئی اس میں ایمبیگیوٹی نہیں رہتی، اور بالکل کرسٹل کلیئر جو ہے وہ ہدایت کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر نہ مانے رسولوں کے آنے کے بعد، ہدایت کو معلوم کرنے کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا معاملہ چکا دیتے ہیں، عذاب دیکھتے ہیں پھر ایسے لوگوں کا۔ فرمایا ولی کلی امت رسول، اور ہر گروہ کے لیے، ہر امت کے لیے ہے رسول۔ فاذا جاء رسولهم، سر جب آ جاتے ہیں جو ہے ان کے رسول، قضی بینہم بالقسط، تو پھر معاملہ چھپا دیا جاتا ہے ان کے درمیان عدل کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور ان کا ہرگز جو ہے ظلم نہیں کیا جاتا۔ بہت اہم آیات حضرت قرآن کے حوالے سے، سورہ یونس آیت نمبر 57-58، فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس بعض نصیحت۔ یہ موعظہ کہتے ہیں ایسی بات جو دلوں کو نرم، دلوں کی سختی کو دور کر دے، دل نرم کر کے جیسے۔ فرمایا کہ لوگوں، تمہارے پاس یہ بات آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے، کسی عام انسان کا یا مخلوق کا آواز نہیں ہے، تمہارے رب کا آواز۔ میں کتابوں میں معاف صدور، اور اس میں شفا ہے تمہارے تینوں کے امراض۔ اب یہ باطنی بیماریاں جتنی ہی ہیں، چاہے وہ جو ہے عقیدے کی خرابی ہو، چاہے وہ حسد ہو، تکبر ہو، غیبت کی عادت ہو، یا اور بے شمار ساری بیماریاں، تو فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے تینوں کے امراض کی شفا ہے۔ بعض دفعہ آدمی ہدایت کو پا بھی لیتا ہے کہ یہ طریقہ صحیح ہے، لیکن اندر بزدلی ہوتی ہے، حق کا ساتھ دینے کی طاقت نہیں محسوس کرتا، حق رستے پر چلنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری جو کمزوریاں ہیں کہاں سے دور ہوگی؟ اس قرآن کے ذریعے۔ فرمایا یہ موعظہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، دلوں کا نرم کرتا ہے، پھر جو تمہارے اندر دلوں سینوں کی بیماری ہے انہیں دور کرتا ہے یہ قرآن۔ وہ ہدا، اور یہ ہدایت ہے، سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی ہے وہ نعمت ہے ہدایت۔ اگر دولت ہو لیکن ہدایت نہ ہو تو آدمی قارون بن جاتا ہے، کردار بن جاتا ہے. حکومت ہو لیکن ہدایت نہ ہو تو آدمی نمرود بن جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے. تو اگر ہدایت ہوگی تو ہر نعمت نعمت ہے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو ہر نعمت جنت بن جاتی ہے. تو فرمایا کہ اور یہ قرآن ہدایت ہے، ورحمت للمؤمنین، اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. اس میں ترتیب کا بھی بڑی اہمیت ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، پھر ہمارے اندر کی برائیاں دور ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہمارا رخ ہدایت کی طرف ہوتا ہے، اور جب ہدایت پر عمل کرتے ہیں تو وہ ہدایت ہمارے لیے کیا بن جاتی ہے؟ رحمت بن جاتی ہے. تاکہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل اس کی رحمت میں سے، فبذلک فلیفرحوا، بس چاہیے کہ وہ اس پر خوشیاں منائے، اطرائے. ورنہ قرآن کا عام مطلوب ایسا نہیں ہے. سورہ قصص آیت نمبر 76 میں قارون کا ذکر آتا ہے کہ وہ اپنے مال اور اسباب کے ساتھ نکلا خوب بکرتا ہوا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے الفاظ نقل کیے ہیں جو اسے کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ اتراہنے والوں کو پسند نہیں کرتا. لیکن قرآن ایسی دولت ہے جس پر اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں کہ اتراؤ، اگر اترانا ہے تو قرآن کے بانے پر اتراؤ. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. اور صحابہ کرام کو اس کی عظمت کا اندازہ تھا، اس لیے ان کے نزدیک آسمان کے نیچے زمین کے اوپر عظیم ترین نعمت کون سی تھی؟ وہ یہ قرآن. ان کی زیادہ تر وقت ان کا اس کے ساتھ گزرتا تھا. اکثر صحابہ ایک ہفتے میں پورا قرآن پڑھ جاتے، اب بعض اس سے بھی جلدی ختم کر دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا پڑا کہ کوئی ساتھی 3 دن سے پہلے قرآن نہ کرے، کم سے کم 3 دن تو لے قرآن ختم کرنا. تو فرمایا قل بفضل اللہ رحمتہ، کہہ دیجیے یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. فبذلک فلیفرحوا، بس چاہیے کہ اس قرآن کی دولت پر اعتراض. ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہے اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. لوگ کیا جمع کرتے ہیں؟ مال، دولت، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، پراپرٹی، گاڑیاں، کیریئر، ڈگریاں. تو ہر چیز جو لوگ جمع کر رہے ہیں ان میں سب سے بہتر کیا ہے؟ وہ قرآن کی دولت ہے. کار کرنے اس کی سمجھ ہو. ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جسے قرآن میں سے کچھ نصیب ہوا اور وہ کسی دنیا دار کی نعمت کی طرف دیکھے اور اس کے دل میں خیال آئے کہ اسے مجھ سے زیادہ ملا، تو اس نے قرآن کی جو ہے وہ توقیر نہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دولت کی صحیح سمجھ میں اندازہ دیتا ہے. آیت نمبر 62 سے 64، اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے دوست کون ہیں؟ ان کی کیا صفات ہیں جو اللہ دوست بنا لیتا ہے؟ اس کا بیان آ رہا ہے. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے دوست وہ ہیں جنہیں نہ جن پر کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غم سے دوچار ہوتے ہیں. خوف ہوتا ہے ماں آج کے بارے میں، جو آئندہ آنے والا ہے، تو ان کا سارا بھروسہ ہی اللہ پر ہوتا ہے، ان کا توکل اللہ پر ہوتا ہے، تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. کارتاز مرد بلکہ الفاظ ہے، بڑا اچھا عمدہ فارسی کا شعر ہے جس سے متعلق مولانا کہتے ہیں کہ میرا جو کاموں کا بنانے والا ہے وہ میری کاموں کی فکر میں لگا ہوا ہے. اگر میں اپنے کاموں کی فکر کروں گا تو اپنے لیے خود جو ہے مصیبت اور جو ہے تکلیف کا باعث بنوں گا. تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اپنے کام اللہ کے سپرد کر دیے. ہاں اسباب اختیار کریں، لیکن پھر امید کس سے ہو؟ اللہ سے. توکل کس پر ہو؟ اللہ پر. تو فرمایا اولیاء اللہ جو ہے ان کی امیدیں جو ہے وہ اللہ پر ہوتی ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا مستقبل کا. اسی طرح غم ہوتا ہے ماں باپ کے بارے میں جو گزر چکا ہے، اور یہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ راضی پر رضائے رب ہوتے ہیں. جیسا اللہ نے کھلا دیا، جو اللہ نے پلا دیا، جیسا وہ گزر گیا اس پر جو ہے وہ مطمئن ہوتے ہیں. ورنہ آدمی ہاتھ مرتا رہتا ہے، کاش میں پراپرٹی خریدنے تھا 10,000 کی تھی، آج جو 1 کروڑ ہو گئی، اور غم ہی میں گھلتا جاتا ہے. جبکہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، انہیں پتا ہے کہ جو میرے نصیب میں تھا وہ مل رہا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اب ان کی صفات آئی. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور وہ تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں. اب یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے دوست بنا جاتا ہے. پہلا ہے ایمان اور دوسرا ہے تقویٰ، اللہ کا پاس کرنا، اللہ کا لحاظ رکھنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا. فرمایا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بشارت دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں ہے کوئی بدلنے والا اللہ کے وعدوں کو. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی عظیم کامیابی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے. مشکل میں پڑی قوم کے لیے دعائیں. اور جیسے میں نے کہا کہ یہاں کئی رسولوں کے قصے بیان ہو رہے ہیں, مختصراً قصہ بیان ہو رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا, حضرت ہود علیہ السلام کا, حضرت صالح علیہ السلام کا, اور حضرت لوط علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا, لیکن ذرا تفصیل سے بیان ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اور اسی میں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل, یہ شدید مظالم سے دوچار ہوئی, اور ان کے اوپر آگے فرعون نے جو ہے زبردستی جو ہے انہیں اپنا غلام بنایا ہوا تھا, اور انہیں اپنا تختہ مچ بنایا ہوا تھا, اور طرح طرح کا ٹارچر اس قوم کو پہنچا رہے تھے. حد تو یہ تھی کہ ان کے معصوم بچوں کو, لڑکوں کو ذبح کرتے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے, اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے کہ ان سے خدمت کا کام لیں گے. تو ایسی قوم کی شدید مشکل حالت میں کچھ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کروائی. آج مجھے آپ کو یہ دعائیں کثرت سے کرنی چاہیے, کیونکہ آج ہم دشمنوں کا سب سے مشق بنے ہوئے, اپنے نئے نئے بم بناتے ہیں ہم پر آزاد, اور جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے وہ انسانیت سوچ جو ہے وہ ارکاز جو ہے وہ مسلمانوں پر کی جا رہی. تو فرمایا فقالو, بس وہ ان لوگوں نے کہا اللہ ہی سبق کرنا, اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين, اے ہمارے رب نہ بنا ہمیں جو ہے وہ تختہ مچ ظالم قوم کے لیے, یعنی ان کے لیے ہمیں آزمائش کا ذریعہ نہ بنا کہ وہ ہمیں گھر پر یہ آزمائشیں کریں, ونجنا برحمتك من القوم الكافرين, اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے سے کافر قوموں سے. آیت نمبر 90-92 تک ہلاکت فرعون کا بیان ہے, قدیم قصہ بیان ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے جو ہے وہ اپنے معجزات پیش کیے, فرعون نے ان کا رد کیا, کہا کہ جادو ہے, پھر جادوگروں کو جمع کیا گیا, ان کا مقابلہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اور پھر جو ہے وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے, اور پوری قوم کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے. ارادہ تھا مدین جانے کا, لیکن راتوں رات جو ہے وہ چین کھا گئے کسی طرح, اور اب جو آگ کھلی تو سامنے کھاٹے مارتا ہوا سمندر رہتی ہے, اور پیچھے فرعون آ رہا ہے پورے لشکر کے ساتھ. مفسرین لکھتے ہیں کہ وہاں کوہرام مچ گیا, اور عورتیں چیخنے لگی, بچے رونے لگے, اور مردوں نے آ کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے تو مرا دیا, وہ پہلے ہی ہمارا دشمن تھا, اب گاڑیاں مودی کی طرح ہمیں یہاں کاٹ دے گا, اب کیا کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر بڑا بھروسہ تھا, انہوں نے کہا کہ غم نہ کرو, ان قریب اللہ ہماری مدد کرے گا, اور پھر اللہ نے مدد کی, سمندر پھاڑ کر رکھتا ہے, سمندر پھٹ گیا اور خود رستہ نکلا, اور یہ پوری قوم جو ہے 6 لاکھ افراد سے اس رستے میں سے گزر کر سمندر کی دوسری طرف چلے گئے. فرعون نے دیکھا رستہ بنا ہوا ہے, اور پیچھے پیچھے وہ بھی آ گیا, اپنی فوجوں کو اس رستے پر ڈال دیا, اور جب بیچ سمندر میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا, وہ مل گیا, اور فرعون جو ہے اس میں غرق ہو گیا. اب یہی معاملہ جو ہے یہاں بیان ہو رہا ہے آیات میں. فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, اور ہم نے گزار دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے, فأتبعهم فرعون وجنوده, اور ان کا پیچھا کیا, ان کا تعاقب کیا فرعون نے اس کے لشکروں نے, بغیا وعدوا, یعنی جو ہے بغاوت کے ساتھ اور سرکشی کرتے ہوئے, حتی اذا ادرکہ الغرق, یہاں تک کہ جب اس نے محسوس کیا کہ اب وہ ڈوب رہا ہے, قال آمنت, تو اس نے کہا میں ایمان لایا, انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جس پر ایمان لائے بنو اسرائیل, وانا من المسلمین, اور میں بھی فرما بداروں میں سے. جب غرق ہونے لگا اس نے دیکھ لیا بجٹ نہیں, اب تو ڈوبا کے ڈوبا, تو فوراً جو ہے فرعون نے اس طرح اپنے ایمان کی جو ہے وہ دعویٰ کیا. الان اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, اب ایمان لاتے, وقت اٹے کا اب, اور اس سے پہلے تم نافرمانی کرتے تھے, وقت ان کا ملن مختین, اور تم ہوئی نافرمانوں میں سے, پر یومن ان جی کا بھی بدلے, آج ہم تمہارے بدن کو بچا لیں گے, لے تکونا لے من خلف کا آیا, تاکہ وہ ہو جائے بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانہ. اور یہ اس وقت کہا گیا تھا, اور اس وقت جو ہے وہ فرعون کا جسم جو ہے ڈسکور نہیں ہوا تھا, تو کافی عرصے بعد جو ہے اس کا جسم ملا اندر سمندر میں غار کے اندر جو ہے وہاں سے ملا, اور ایک عرصے تک ایجپٹ میں رہا, پھر سانس چلا گیا, پھر دوبارہ ایجپٹ میں ہے, اور لوگوں کے لیے موجود ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرتا تھا خدائی کا, اس سال میں جو ہے اس کا جسم جو ہے وہ کڑا. تو فرمایا کہ تمہارے جسم کو ہم ایک نشانی بنا دیں گے, وإن كثيرا من الناس عن آياتنا غافلون, اور بہت سارے لوگ ہماری آیات کے بارے میں جو ہے وہ غفلت برت رہا ہے. آیت نمبر 96-97, اہل جہنم کے لیے اللہ کے فیصلے کا ذکر آ رہا ہے. ان الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، بے شک وہ لوگ جن پر واقع ہو چکا ہے آپ کے رب کا معاملہ کہ وہ اب ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتهم كل آية، اور اگر آ بھی جائے جو ہے وہ ان کے سامنے تمام معجزات، حتی یروا العذاب الالیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو. تو کہا کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی تو وہ ایمان لائیں گے نہیں چاہے ساری معجزے دیکھیں، جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھیں، اور جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو ایمان قبول نہیں ہوتا. عذاب دیکھنے سے پہلے پہلے اور موت سے پہلے پہلے تو ایمان قبول ہے، لیکن موت کے اثر دیکھیے یا اللہ کے دردناک عذاب کو، اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا تو پھر ایمان جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا. سوائے ایک ایکسپشن ہے قوم یونس کی، اس قوم پر اس نے بھی اپنے اس قوم نے بھی اپنے رسول کی بات نہیں مانی، اور یونس علیہ السلام ناراض ہو کر جو ہے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اور انہیں وہی سنا گیا کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. اب پیچھے اس قوم نے جیسے ہی ابتدائی آثار دیکھے، ابھی پورا عذاب نہیں آیا تھا، لیکن انہوں نے دیکھا بادل بادل آ رہے ہیں، تو فوراً پوری قوم جو ہے میدان میں آ گئی اور رو رو کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کر کے عذاب کو ٹال دیا. یہ واحد ایکسپشن ہے پوری تاریخ میں جو قرآن بیان کرتا ہے کہ جس میں کسی قوم پر سے بھیجا ہوا عذاب ڈالا گیا. فرمایا بلولا کانت قریۃن، اور کیوں نہ ہوئی جو ہے وہ بستیوں میں سے آمنت کہ وہ ایمان لاتی، فنفع آہا ایمانہا، اور فائدہ دیتا اس بستی والوں کو اس کا ایمان لانا، الا قوم یونس، مگر صرف یونس علیہ السلام کی قوم، یعنی باقی جو کافر بستیاں تھیں نافرمان بستیاں تھیں ان کا عذاب دیکھ کر ایمان لانا جو ہے ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوا سوائے قوم یونس کے. لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دور کر دیا ان پر سے دنیا کی زندگی کا ذلت والا عذاب، ومتعناهم الى الان، اور ہم نے انہیں سامان زندگی دیا ایک مدت تک کے. تو یہ آیت کیونکہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اس لیے اس پوری سورت کا نام سورہ یونس جو ہے وہ رکھا گیا. آیت نمبر 100، ایمان اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، اور یہ بھی بڑی اہم آیت ہے، یعنی اللہ کی توفیق نہ ہو تو ایمان سے آدمی محروم رہتا. فرمایا بما جانا لنفسه، اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں، ان تؤمن الا باذن اللہ، کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے. وَيَجْعَلُ الرِّجْزَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ عذاب ڈالتا ہے ان لوگوں پر جو وہ عقل نہیں رکھتے، عقل کو استعمال نہیں کرتے. تو اللہ سے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم نبذ قلوبنا بالایمان، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کروائے. تو یہ اللہ کی توفیق سے ہی حاصل ہوتا ہے. آیت نمبر 103 میں مومنین کے لیے نجات کا پختہ وعدہ ہے. فرمایا ثم ننجی رسولنا، پھر ہم نے نجات دی اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا کذلک، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے اسی طرح ہم نے انہیں بھی بچایا. حقا علینا ننجی المومنین، یہ ہم پر حق ہے کہ ہم بچائے مومنوں. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے پختہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں عذاب سے بچائے گا. کہتے ہیں کہ ہم واقعی مومن ہوں، اگر مومن ہوں گے تو اللہ اپنے عذاب سے ہمیں بچائے گا انشاءاللہ. آیت نمبر 107، صرف اللہ ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے. وہیں ہم سچ کا اللہ بے ضرور، اور اگر پہنچائے اللہ تمہیں کوئی تکلیف، اللہ کا شفا لہو اللہ، تو کوئی دور کرنے والا نہیں ہوتے سوائے اس اللہ کے. وہیں یورد کا بے خیر، اور اگر وہ ارادہ کرے تمہارے لیے کسی بھلائی کا، فلا راد دے فضلی، تو کوئی اس کے فضل کو ٹالنے والا نہیں. جس طریق و بھی من یجا من عبادی، اور وہ پہنچاتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے اس تک وہ پہنچاتا ہے، کوئی اس بھلائی کو ٹالنے والا نہیں. اور جسے وہ جو ہے مصیبت میں ڈالنا چاہے تو پھر اس اللہ کے علاوہ کوئی مصیبت کو ٹالنے والا نہیں. فرمایا وہو الغفور الرحیم، اور وہ اللہ بہت معاف فرمانے والا، مسلسل رحم کرنے والا. جو حاجت مند خود ہوئے نہیں حاجت روا ہوتا، جسے مشکلیں خود آئے نہیں مشکل کو کیا ہوتا. تو سیدھی سیدھی بات ہے، مخلوق یہ کام نہیں کر سکتی، خالق ہی یہ کام جو ہے وہ کرتا ہے. آیت نمبر 107، صرف اللہ ہی مشکل کو کیا ہوا حاجت روا ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا. آیت نمبر 108 میں فرمایا کہ دعوت کا بے داغ انداز، کوئی جو ہے یہ اللہ کی دعوت آ گئی تمہارے پاس، اب تمہاری مرضی مانو، نہیں مرضی تو نہ مانو، اب یہ جو کانسیکوینسز ہیں وہ تمہیں خود بیئر کرنے ہوں. فرمایا قل یا یوحنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے انسانوں قد جاءکم الحق من ربکم، سچ آ چکی ہے، آ چکا ہے حق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، اب جو کوئی ہدایت کا اختیار کر لے تو پھر جو ہے یہ ہدایت اس کے اپنے بھلے کے لیے، ومن ضل فانما يضل عليها، اور جو کوئی گمراہ ہو جائے تو یہ گمراہی بھی اسی پر ہے، تو یہ ہدایت کی روح بیدانی کرنا اور گمراہی کا اختیار کرنا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر کوئی جو ہے وہ ذمہ دار جو ہے نہیں بنا کر دی جاتا، تو نبیوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ دین کو پہنچا دیں، تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ فلانے نے کیوں نہیں مانا اور فلاں کیوں نہیں ایمان لایا، ان سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے دین پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا ہے۔ آیت نمبر 109 اس میں تجلی ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فرمایا واتبع ما یوحى الیک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتباع کیجئے اس وحی کی جو آپ کی طرف کی گئی ہے، بس پھر اور آپ صبر کیجئے، صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک تو مطلب ہوتا ہے کڑوا گھونٹ پینا اور برداشت کرنا، ایک مطلب ہوتا ہے ڈٹا رہنا، جمع رہنا، تو آپ جمے رہیے، ڈٹے رہیے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ فیصلہ آ جائے اللہ کا، اور فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ دے دے، آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے، وہ خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔